میں کہوں گا قائدِ سپاہِ صحابہ جان شیر امیرِ عظیمت حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی اور ان کا آپ حضرات خطاب سماعت فرمائیں گے. نعرہ تکبیر شان رسالت شاہ صحابہ حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی.
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بر وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پانا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اوکارا شہر کے غیور مسلمانوں ریل بازار اوکارا میں ہونے والی یہ عظیم الشان پیغمبر انقلاب کانفرنس جو آج 23 اگست 25 ربیع الاول کو منعقد ہو رہی ہے، اس میں آپ کی کافی تعداد میں شرکت باعث سعادت ہے. جلسے کا عنوان پیغمبر انقلاب ہے. پیغمبر انقلاب ایک بڑا ہی انوکھا اور لازوال اور سیرت طیبہ کے عنوان پر ایک بڑا ہی عجیب عنوان ہے. میں انشاءاللہ اسی عنوان پر کائنات میں نہ تو کوئی شخص کوئی ہستی پیدا ہوئی ہے اور نہ کارخانہ قدرت نے کسی ایسے انسان کو پیدا کیا اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کوئی ایسی برگزیدہ ہستی پیدا ہو سکتی ہے. سپاہ صحابہ عشق مصطفیٰ اور اس کے صحابہ کو جزو ایمان سمجھتی ہے اور ہمارے لیے یہ ایک المیہ ہے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے جو تعصب بغض انات کا دور ہے، جس میں کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کی اچھائی کو بھی اچھائی تسلیم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نوجوان کوئی جو نوجوانوں کی جماعت کوئی دینی خدمت سر انجام دیتی تو ہمارے بڑے آدمیوں میں بھی یہ حوصلہ باقی نہیں ہے کہ وہ اس اچھے کام کو بھی اچھا کہہ سکے. جھوٹ اور طوفانوں کا دور ہے. من گھڑت باتوں کا پھیلانا، جھوٹی افواہوں پر کان دھرنا، بے بنیاد باتوں کو آگے پھیلانا، مثلا ملی کونسل کے قیام کے بعد یہ پروپگنڈا کرنا کہ سپاہ صحابہ اپنے موقف سے ہٹ گئی ہے، اپنے مشن کو چھوڑ گئی ہے، مولانا حق نواز شہید کی مسند سے پہلو تہی کر گئی ہے، یہ ایسے جھوٹ اور ایسے فریب ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن چونکہ بعض لوگوں کی زندگی اس بات پر موقوف ہے اور ان کو سہارا اس بات سے ملتا ہے کہ سپاہ صحابہ کمزور ہو تو وہ دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں، اگر کمزور نہ ہو تو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو میں ان کو اپنے طور پر معذور سمجھتا ہوں. لیکن ہمارے بہت سے بہی خان، بہت سے ایسے دوست جو غلط فہمی کا شکار ہیں، ان کے لیے خلافت راشدہ کے تازہ شمارے میں تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے اور پوری دنیا میں تفصیلات پہنچ چکی ہیں. لیکن بعض ایسے علاقے بھی ہیں جیسا کہ اوکاڑا ہے، جہاں وہ روشنی ابھی تک نہیں پہنچی، یا پہنچی ہے تو اس کو جان بوجھ کر صرف نظر کیا گیا ہے تاکہ مزہ لینے کے لیے اور داستان کو افسانہ بنانے کے لیے اس کو دہرایا جائے. لیکن میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ تقریر کے اختتام پر ان تمام باتوں کی وضاحت کروں. ملی کونسل سے ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا اس کے قیام سے سپاہ صحابہ کے موقف کو کامیابی ملی ہے یا ناکامی ہوئی ہے، یا 311 جو آدمی شہید ہوئے ہیں کیا ان شہیدوں کے خون سے موجودہ قیادت نے پہلو تہی کی ہے، غداری کی ہے، علیحدگی کی ہے، یا سپاہ صحابہ نے اپنے موقف کو پوری دنیا کے سامنے منوایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا کر تقریر شروع کرتا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع،
کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا رہے اور تحقیق نہ کرے. اور ہم اس بیماری اور المیہ کا شکار ہیں. میرے بھائیو, یہ پیغمبر انقاب کانفرنس جو تاریخ ساز عنوان کی حامل ہے, انقلاب کا معنی کیا ہے اور پیغمبر کا معنی کیا ہے, یہ بات کر کے میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں. آپ کی توجہ ہے پوری؟ آپ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی صحت طیبہ میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ مجھے امید ہے اوکاڑا کے لوگ مجھ سے ناواقف نہیں ہیں. میں تقریباً 20 سال سے 25 سال سے اس شہر میں تقریریں کرتا رہا ہوں. آپ میرے انداز گفتگو سے اور میرے انداز تقریر سے واقف ہیں کہ میں ہمیشہ, میری عادت ہے کہ جو موضوع مجھے دیا جائے یا اشتہار میں عنوان لکھا جائے اسی پر گفتگو کرتا ہوں. میرے بھائیوں, پیغمبر انقلاب کا لغوی معنی کیا ہے؟ انقلاب عربی کا لفظ ہے. انقلاب کا معنی ہے تبدیلی. انقلاب کا معنی کیا ہے؟ انقلاب کا معنی کیا ہے؟ تبدیلی. تبدیلی کا پیغام دینے والا پیغمبر ہے. تبدیلی کا پیغام دینے والا ایسا رسول جس کے آنے سے تبدیلی آئی, ایسا پیغمبر جس کے آنے سے زاویے بدل گئے, تمدن بدل گئے, کلچر بدل گئے, تہذیبیں بدل گئیں, دانش بدل گئی, علم بدل گیا, مسندیں بدل گئیں, سوچیں بدل گئیں, عقلیں بدل گئیں, انسانیت بدل گئی. پیغمبر انقلاب کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ایسا پیغمبر جس کے پیغام نے انسانوں کو بدلا, حیوانوں کو بدلا, جمادات کو بدلا, نباتات کو بدلا, حیوانات کو بدلا, زمانے کو بدلا, ملکوں کو بدلا, قوموں کو بدلا, ذہنوں کو بدلا, بادشاہوں کو بدلا, غریب کو بدلا, فقیروں کو بدلا, مسکینوں کو بدلا, بیواؤں کو بدلا, یتیموں کو بدلا. جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اس سے آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی. شاید ہوگی خراب, شاید کوئی پرچہ آپ پر ہو جائے یا مقدمہ درج ہو جائے. اوکاڑے والوں کو بھی تو جگانا پڑتا ہے نا, میں جانتا ہوں. جب کوئی بات سمجھ میں آیا تو کیا کہنا چاہیے؟ کوئی صحت تو نہیں خراب ہو گئی جناب کی, یا کوئی جناب پر پرچہ ہو گیا؟ ٹھیک رہی ہے صحت؟ تو پھر گونگے پر کیوں بیٹھے ہو؟ میں کوئی تھوڑے تو نواق ہوں. سبحان اللہ پہ آخو, لڑا پہ گئی چلے رہے ہو. ایک مولوی صاحب تقریر کرنے لگے پاکستان بنے, تو فلاں بندہ آیا انہیں یہ کیتا, فلاں آیا انہیں یہ کیتا, یا آیا ملک دے دو ٹکڑے ہو گئے. بابا کہنا سبحان اللہ. کوئی سر کی گل ہوئے تو سبحان اللہ آخو, کوئی چنگی گل ہو. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جلسے کا عنوان کیا ہے؟ کیا عنوان ہے؟ پیغمبر انقلاب, تبدیلی والا نبی, تبدیلی والا, تبدیلی والا, ایسا پیغمبر جس نے تبدیل کیا انسانوں کو. اور جب وہ نہیں آیا تھا انسان کیسا تھا, جب وہ آیا تو کیسا تھا, جب وہ نہیں آیا تھا عورتیں کیسی تھیں, جب وہ آیا تو کیسے تھے, جب وہ نہیں آیا تھا معاشرہ کیسا تھا, جب وہ آیا تو کیسا ہوا, جب وہ نہیں آیا تھا تو رموز مملکت کیا تھے, جب وہ آیا تو کیسے تھے, جب وہ نہیں آیا تھا انسانوں کے حقوق کیسے تھے, جب وہ آیا تو اس نے ادا کیسے کیے. یہ کیا ہے؟ پیغمبر انقلاب. کیا ہے پیغمبر انقلاب کا معنی ہے؟ کہ ایسا پیغمبر جو تبدیلی لایا, ایسا پیغمبر جو, ایسا پیغمبر جو تبدیلی لایا. تو ہم نے آج دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کے آنے سے تبدیلی آئی یا نہیں. اگر تبدیلی آئی ہے تو ہمارا پیغمبر کامیاب ہے, اگر تبدیلی نہیں آئی تو نعوذ باللہ کامیاب نہیں ہے. تبدیلی آئی ہے, بولو تو صحیح. کیا تبدیلی کے بغیر ایسے ہوا ہے؟ کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. یہ تبدیلی کے بغیر ہو گیا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تبدیلی آئی ہے, کہو تبدیلی
آئی ہے.
تبدیلی
آئی ہے,
ہر سطح پر تبدیلی آئی, ہر ماحول میں تبدیلی آئی. میرے بھائیو, چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا. 300 برس, ابن ہشام کھولو, 300 برس قریشیوں نے اس بات پر جنگ لڑی کہ ان کا پانی توڑ کر دوسرا قبیلہ لے گیا. یہ ہے پہلا معاشرہ. 300 برس جنگ لڑی قریشیوں نے اس قبیلے سے جس نے پانی توڑا, جس نے چارہ توڑا. ایک یہ معاشرہ ہے, اور پھر انہی قریشیوں کا یہ بھی معاشرہ ہے کہ مہمان گھر میں آتا ہے مدینے میں, اور گھر میں ایک روٹی ہے, اور میزبان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چونکہ مہمان کے ساتھ میزبان کا کھانا یہ ہمارا رسم اور رواج ہے, اس لیے آج چونکہ روٹی تھوڑی ہے, جب مہمان کھانا کھانے لگے تو تم چراغ بجھا دینا تاکہ میزبان اپنا ہاتھ پیچھے کرے اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے. تبدیلی آئی ہے, کہ تبدیلی
آئی ہے.
300 برس لڑائی کرنے والے, جب پیغمبر نے انقلاب برپا کیا, پیغمبر نے علیہ السلام انقلاب برپا کیا, تاجدار رسالت کا انقلاب آیا, تو چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ 300 برس لڑائیاں لڑنے والے آمنا کے لال کے پرچم کے نیچے آنے کے بعد ایسے پالش ہو گئے, ایسے سیکل کر دیا گیا, ایسے ان کے قلب و دماغ چمک اٹھے, اور قلب و دماغ میں ایسی تبدیلی آئی کہ احد کے پہاڑوں پر لاشیں تڑپ رہی تھیں, جسم تڑپ رہے تھے, لہو بہ رہا تھا, ہاتھ کٹے ہوئے تھے, جسم کٹے ہوئے تھے, بازو کٹے ہوئے تھے, ٹانگیں کٹی ہوئی تھی, اور تڑپتے ہوئے لاشوں میں پانی کا مشکیزہ لے کر ایک آدمی گزرا تو تڑپنے والے نے کہا کہ پانی مجھے دینا. جب وہ پیالہ لے کر قریب پہنچا تو زخمی دوسرے نے کہا کہ اس کے بعد مجھے دینا, تو پہلے نے کہا نہیں مجھے نہ دو, پہلے اس کو دے دو, اور وہ پیالہ لے کر دوسرے کے پاس گیا تو تیسرے نے کہا کہ بعد میں مجھے دینا, لیکن دوسرے نے کہا نہیں پہلے اسے دے دو. اسی طرح ساتویں آدمی کے پاس پیالہ پہنچا, اور جب وہ پیالہ واپس لوٹا تو سارے شہید ہو چکے تھے. وہ لوگ جو 300 برس تک پانی پہ لڑتے تھے, لیکن جب تبدیلی آئی تو خود شہید ہو گئے, اور پانی کا ایک قطرہ کسی کے حلق میں نہیں گیا. اسی کا معنی ہے پیغمبر انقلاب. تبدیلی آئی ہے, کہو تبدیلی
آئی ہے.
تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ بلند آواز سے تبدیلی آئی. تبدیلی آئی ہے, کہو تبدیلی
آئی ہے.
فرشتے سر اٹھا کر عرش پہ انسان پہنچا ہے, پتروں سے سر اٹھا کر خدا کے دروازے پہ پہنچا ہے, کفر میں نکل کر توحید کے پرچم کے نیچے آیا ہے, اور اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آیا ہے. انسانیت کفر سے نکلی, معصیت نکلی, کفران سے نکلی, عجب سے نکلی, تکبر سے نکلی, اور عاجزی کے اندر آئی, اور انسانیت جہالت سے نکل کر قرآن کے چاک کے نیچے آئی. تبدیلی آئی ہے, کہو تبدیلی
آئی ہے.
روشنی آئی ہے اور تبدیلی
آئی
ہے. یہ پیغمبر انقلاب ہے. پیغمبر, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی آئی یا نہیں آئی. تبدیلی
آئی,
اس سے بڑی کیا تبدیلی ہوگی کہ ایک شخص نماز عصر کے بعد دعا کیے بغیر گھر چلا جاتا ہے. دنیا کے سردار نے کہا کہ تو دعا کیوں نہیں کرتا, وہ خاموش ہو گیا. حضور نے پھر پوچھا, پھر خاموش ہے. تیسری مرتبہ پوچھا تو رو پڑا, کہنے لگا اللہ کے رسول میں راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن آج آپ نے مجھے 3 مرتبہ پوچھا تو مجھے راز فاش کرنا پڑا کہ میرے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے, یہی 2 چادریں میں پہنتا ہوں, یہی 2 چادریں میری بیوی پہن کر نماز پڑھتی ہے. میں نماز عصر کے بعد جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے. ہم نے گھر کے اندر ایک گڑا کھودا ہوا ہے, اس گڑے میں میری بیوی کپڑے اتار کر کھڑی ہو جاتی ہے, اور وہ کپڑے لے کر میں آ جاتا ہوں, اور جب میں گھر جاتا ہوں تو میں گڑے میں کھڑا ہو جاتا ہوں, کپڑے بیوی پہن لیتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول, میرے گھر میں چونکہ کپڑا کوئی نہیں ہے, اس لیے میں نماز عصر کے بعد بغیر دعا کے جلدی چلا جا رہا ہوں.
رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. چند لمحے گزرے ہوں گے کہ غنیمت کا مال آیا اسی پر اور اونٹوں کی قطاریں آئیں. ان اونٹوں میں ایک اونٹ کپڑے کا لدا ہوا تھا. حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ اونٹ یہاں نہ اتارو, یہ اونٹ اس آدمی کے گھر جا کر اتارو, یہ سارا کپڑا اسے دے دو تاکہ اس کا سارا یہ کپڑے کا جو دکھ ہے نہ کپڑا نہ ہونے کا ختم ہو جائے. کپڑا لے وہ اونٹ وہاں سے چلا اور اس آدمی کے دروازے کے سامنے اونٹ کو بٹھایا گیا. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے وہ صحابی نکلا. تو نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا دنیا کے سردار نے بھیجا ہے. اس کے اوپر لگا ہوا کیا ہے؟ کہا گیا یہ سارا کپڑا ہے, آپ کے لیے آیا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. تو وہ آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دکھ سارے دور ہو گئے, رسول اللہ نے کپڑا بھیجا. اس بیوی کو دیکھو, وہ بیوی جو کچھ عرصہ پہلے کافرہ تھی, جو کچھ عرصہ پہلے بتوں کو سجدہ کرتی تھی, اس کے ایمان کو دیکھو, اس کے ایقان کو دیکھو, اس کے عظمت کو دیکھو, اس عورت کی بلندی اور رفت کو دیکھو. اس نے کہا کہ رسول اللہ کو کس نے بتایا تھا کہ میرے گھر کے ہمارے گھر میں کپڑا کوئی نہیں؟ تو صحابی کہتا ہے میں نے بتایا, مجھ سے پیغمبر پوچھا تھا تو مجھے بتانا پڑا. تو بیوی کہتی ہے اگر عورت کو طلاق دینے کا حق ہوتا تو اے میرے مرد میں تجھے طلاق دے دیتی, اس لیے کہ تو نے اپنی حاجت کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے کیوں ظاہر کیا؟ تبدیلی آئی ہے. کہو تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ پتھروں کی مورت پہ سجدہ کرنے والوں نے بلاخر یہ بھی کہا, فاروق اعظم نے حجر اسود کو کہا کہ اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر رسول اللہ کو تجھے چومتا ہوا دیکھا نہ ہوتا. یہ اس عمر نے کہا تھا جو کچھ عرصہ پہلے بتوں کو سجدہ کرتے. تبدیلی آئی ہے. کہو تبدیلی
آئی.
یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی کا سارا وہ پروگرام ہے جس کے علم بردار اور پیغام بر دنیا کے سب سے بڑے سردار. یہ تبدیلی ہے. تبدیلی کے بغیر کیسے ہو گیا؟ فانی بدایونی نے اسی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا. حضور کے آنے سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر. توجہ ہے؟ توجہ. بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. جب تو نہیں آیا تھا تو یہ حال تھا. اور جگن ناتھ آزاد نے اسی فلسفے کو بیان کیا ہے. حضور کے آنے سے پہلے کہا اور بعد میں کیا تھا؟ کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, باتوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چار سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا, جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خر دینے بشیر آیا نذیر آیا, اور شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین. تبدیلی آئی ہے. کہو تبدیلی. انقلاب آیا اور یہ انقلاب دنیا کے بڑے بڑے انقلابات سے بڑا انقلاب تھا. آپ دیکھیں ہٹلر کا انقلاب آیا. ہٹلر نے 9.5 لاکھ انسان قتل کرائے. اس پر غور کریں, ہٹلر نے 9.5 لاکھ انسان قتل کرائے. ایک یہ انقلاب ہے, ایک مسولینی کا انقلاب ہے کہ جس نے 4.5 لاکھ انسان قتل کرائے. ایک ابراہم لنکن کا انقلاب ہے کہ جس کے اندر 1.5 کروڑ آدمی امریکہ مارے گئے. اور ایک لینن کا بشویک انقلاب ہے, کمیونسٹ انقلاب, جو 1917 میں لینن میں آیا, وہاں مارکس میں آیا, ماسکو میں آیا, روس میں آیا, ظاہر روس موجود تھا. اور اس انقلاب میں کیا ہوا کہ 1917 کے اندر انقلاب آیا, 40 لاکھ انسان ذبح کیے گئے کمیونسٹ انقلاب میں. دنیا میں یہ انقلاب ہے. ہٹلر کا انقلاب ہے, مسولینی کا انقلاب ہے, اور جناب علی آپ لینن کا انقلاب دیکھیں, ابراہم لنکن کا انقلاب دیکھیں, شکسپیئر کا انقلاب دیکھیں, اور روسو اور ویدرک کی سارے تمدن و تہذیب کے انقلاب دیکھیں. یہ کتنے دنیا میں انقلاب آئے ہیں. اور ان سے پہلے بڑے لوگوں کے انقلاب آئے. ابو علی سینا کا انقلاب ہو, بے شک وہ ایک بہت بڑا یعنی دانشور آدمی تھا, لیکن اس نے انسانی ذہنوں کو بدلا تھا. لیکن ان انقلابات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی نے 1 لاکھ آدمی مروایا, کسی نے 1.5 لاکھ آدمی مروایا, کسی نے 6 لاکھ مروایا, کسی نے 4 لاکھ مروایا. لیکن آؤ میں دنیا کے سب سے بڑے سردار کا انقلاب کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لاتے, تین بڑے سماج تھے. ایک ایران کا سماج تھا جسے فارس کہتے ہیں, ایک روم کا سماج تھا جسے رومن امپائر کہتے ہیں, ایک عرب کا سماج تھا جو عرب جہاں رسول اللہ تشریف لائے تھے. تین سماج تھے دنیا میں. اور ان تین سماجوں کے مقابلے میں ایک محمدی انقلاب آیا, محمدی آواز بلند ہوئی, محمدی روشنی پھوٹی, محمد مصطفیٰ کا سورج پھوٹا, محمد مصطفیٰ کا اعلان ہوا, ساری کا کائنات چونک اٹھی، کیسا نے سر اٹھایا، کسرا نے سر اٹھایا، سردار مکہ ابو جہل نے سر اٹھایا، یہ کون سا انقلاب ہے، یہ کون سی آواز ہے؟ میرے بھائیوں یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ایران کے اندر لڑکیوں کو بے آبرو کر کے بازاروں میں کھڑا کیا جاتا تھا، کہ روم کے اندر لڑکیوں کی منڈیاں لگتی تھی اور عرب کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب دیکھو ایسا معاشرہ جہاں لڑکی زندہ دفن ہوتی ہو، ایسا معاشرہ جہاں لڑکی بازار میں جنس کی پوری جنس فروخت ہو رہی ہو، جہاں ہر جگہ پر لڑکیوں کی باقاعدہ بکری ہوتی ہو اور لڑکیوں کی منڈیاں لگ رہی ہوں، روم میں اور ایران میں اور عرب کے اندر لڑکیاں زندہ دفن ہوتی ہوں اور بیوہ عورت گھر میں نہ رہ سکتی ہو، اور کوئی بیوہ عورت گھر میں نہیں رہتی بلکہ جنگلوں میں اسے باندھ دیا جاتا تھا، ایسے معاشرے کے اندر دیکھو ایک یہ معاشرہ تھا، یہ سماج تھا۔ کیا محمد مصطفیٰ کے آنے کے بعد دنیا میں یہی سماج رہا، یہی طریقہ رہا؟ کیا عرب میں یہی اسوا رہا کہ لڑکیاں دفن ہوتی رہیں، لڑکیاں قتل ہوتی رہیں، لڑکیاں تباہ و برباد ہوتی رہیں؟ نہیں، میرے پیغمبر کے آنے کے کچھ عرصہ بعد لڑکیوں کو کتنی عزت ملی، بیوہ عورتوں کو کتنی عزت ملی؟ آؤ اگر عزت ملی ہے، اگر سارا معاشرہ میرے نبی کے پیچھے چلا تو پھر تسلیم کرو کہ انقلاب آیا، انقلاب آیا۔ اگر بادشاہتوں کے ارادے بدل گئے اور ان کے ظلم مٹ گئے تو سمجھو کہ انقلاب آیا ہے۔ یہ انقلاب کی بات ہے کہ رنگ کے بغیر ذہن بدل گئے، علاقے کے بغیر ذہن بدل گئے، اور قد کے بغیر ذہن بدل گئے، بولیوں کے بغیر ذہن بدل گئے۔ مجھے بتاؤ اگر انقلاب نہیں آیا تھا تو ایک شخص تو قریشی نہیں ہے، اس کا رنگ بھی کالا ہے، اور وہ آ کر جنت کا وارث کیسے بن گیا؟ ایک آدمی روم سے آیا تھا وہ جنت کا وارث کیسے بن گیا؟ ایک حبشے سے آیا تھا وہ جنت کا وارث کیسے بن گیا؟ مجھے بتاؤ کیا یہ سب کچھ انقلاب تو غیر ہو گیا کہ اگر کسی نے نگاہ محبت کی، ایمان کی نہیں ڈالی تو وہ نبی کے گھر میں بھی تھا، اس کے دل میں انقلاب نہیں آیا؟ اور ایک آدمی حبشے میں بیٹھا ہے اور وہاں جب اس نے پیغمبر کو اپنا لیا تو وہ ٹہل مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے۔ انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب آیا، انقلاب آیا، تبدیلی آئی۔ مجھے بتاؤ یہ اس دور کی بات ہے، اس دور کا سماج تھا، اس دور کا معاشرہ تھا، لیکن اس دور کے معاشرے کے مقابلے میں آپ نے ہٹلر کا انقلاب دیکھا، بشوی کا انقلاب دیکھا، کتنے لاکھ انسان قتل کرائے گئے۔ لیکن آؤ میں دنیا کے سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، عیسائیوں، یہودیوں، کمیونسٹوں، آؤ اور محمد مصطفیٰ کو ماننے والوں تم بھی آؤ، نہ ماننے والوں تم بھی آؤ، آؤ میں تمہارے سامنے اپنے رسول کا اسوہ حسنہ، اپنے رسول کا کردار پیش کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے، 9 ربیع الاول کو میرا پیغمبر دنیا میں آیا، پیغمبر کو 40 سال بعد نبوت کا تاج پہنایا گیا، میرا رسول 23 سال دنیا میں رہا، 23 سال میں میرے پیغمبر نے دنیا میں کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں آپ ہٹلر کو دیکھو کہ وہ ہٹلر 45 سال اس نے سیاست کی ہے، 9.5 لاکھ آدمی قتل کرائے ہیں، لیکن میرا رسول 23 سال دنیا میں رہا، 23 سالوں میں کتنے لوگ ذبح کیا ہے، کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے لوگوں کو روشنی ملی، کتنے لوگوں سے اندھیرا دور ہوا؟ آؤ ساری دنیا کے لوگوں دیکھو، دنیا کی دو سپر طاقتیں تھی، ایک روم کی اور ایک ایران کی، دونوں سپر پاورز کو زیر و زبر کرنے والا محمد، کہ جب پیغمبر کا انقلاب مکمل ہوا تو نہ کیسر رہا نہ کسرا رہا، اور محمد انقلاب دنیا میں آیا اور کل 256 آدمی شہید ہوئے اس مسلمانوں کے، اس سے کچھ زیادہ لوگ دوسروں کے مارے گئے، لیکن انقلاب کہاں آیا کہ بستیاں بدل گئیں، ملک بدل گئے، اتوار بدل گئے، علاقے بدل گئے، ذہن بدل گئے، قومیں بدل گئی، بادشاہتیں بدل گئی، اور وہ لوگ افریقہ سے چل کر مدینہ میں محمد کے قدموں میں نہیں کیا۔ انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب آیا، انقلاب آیا یا نہیں آیا، بولو انقلاب آیا، انقلاب آیا، تبدیلی آئی ہے۔ 256 آدمی شہید ہوئے کل، 256 آدمی کل ہمارے، اور کافروں کے 900 آدمی مارے گئے، کتنے آدمی کل؟ 923 سالہ دور نبوت میں 900 آدمی، اور انقلاب کیسا آیا؟ ہٹلر نے انقلاب برپا تھا، 9 لاکھ انسانوں کی لاشوں پر چڑھ کر اقتدار پر آیا، ایک ملک میں آیا، جرمن میں آیا، دوسرے ملکوں میں آیا، لیکن اس محمد کو دیکھو کہاں مدینہ کی ریاست ہے، کہاں مکران کا راہل ہے، اور کہاں مدینہ کی ریاست ہے، کہاں مراکش کا قصہ ہے،
فلاں مدینے کی ریاست ہے، کہا تاشکند و بخارا کے علاقے ہیں، اور جناب علی یہ انقلاب نہیں ہے اور کیا ہے؟ میں نے برطانیہ میں چیلنج کیا تھا، عیسائیوں کو کہا تھا او عیسائیوں آؤ تم اپنی بائبل اور انجیل لے کر آؤ، دیکھو برطانیہ کے 40 بڑے شہر ہیں، 40 بڑے شہروں میں ہر شہر کی بائبل لاؤ، ہر شہر کی بائبل کو لاؤ، اگر ایک بائبل دوسرے سے ملے تم سچے ہو، اگر ایک بائبل کا ساری کتاب دوسرے سے مل جائے تو تمہارا پیغام سچا، اور اگر نہ ملے تو تم ہماری بات مان لو۔ اس نے کہا کیسے مانے؟ میں نے کہا دیکھو جو پیغام میرا پیغمبر لایا تھا اس پیغام کو دیکھو، کہ یا برطانیہ کے 40 بڑے شہر ہیں، ان 40 بڑے شہروں کو چھوڑو کہ پوری دنیا کے 180 ملک ہیں، 180 ملکوں میں ہر ملک سے قرآن پاک کی ایک کتاب لاؤ، اور قرآن پاک 180 قرآن ایک جگہ جمع کر دو، امریکہ کا چھپا ہوا قرآن علیحدہ، قرآن کا علیحدہ، اور پاکستان کا علیحدہ، ہندوستان کا علیحدہ، برطانیہ کا علیحدہ، بنگلہ دیش کا علیحدہ، چین کا علیحدہ، روس کا علیحدہ، اور الحمد سے لے کر الناس تک ایک لفظ میں بھی تبدیلی ہو تو سمجھو کہ انقلاب نہیں آیا، اور اگر سمجھو کہ تیرے شہر تیری کتاب بائبل ہر شہر میں علیحدہ چھپی اور میرے محمد کا قرآن پوری دنیا میں ایک جیسا ہے تو سمجھو کہ یہ انقلاب جو مدینے سے چلا تھا 180 ملکوں میں پہنچ چکا۔
صحابہ رب کا سر بلند، رب کا سر بلند،
انقلاب آیا ہے
صحابہ،
ٹھہرو انقلاب آیا ہے، کہو انقلاب
آیا ہے۔
دیکھیں اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہوگا؟ میں نے ایک مارٹن عیسائی تھا گلاسکو میں، میں نے اسے چیلنج کیا کہ چلو آپ کتابوں کو بھی چھوڑو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ یو این او میں میں اور آپ چلتے ہیں اور درخواست دیتے ہیں کہ ہم نے ایک فیصلہ کرانا ہے اور اس فیصلے کے لیے آپ ہمیں موقع دیں۔ اس نے کہا کیا فیصلہ؟ اقوام متحدہ کرے گی۔ میں نے کہا چلیے آپ ایک بات کریں کہ قرآن پاک کو چھوڑیں، آپ حافظوں لائیں کہ دیکھیں میں مانتا ہوں کہ تم چاند پر پہنچے، میں مانتا ہوں کہ تم نے زمینوں کو مسخر کیا، میں مانتا ہوں تم نے کارخانے اور ویلنس سیٹ بنائے، لیکن پوری دنیا عیسائیت مل کر ایک انجیل کا حافظ نہیں بنا سکی، ایک انجیل کا حافظ ہے، لیکن آؤ میرے پاس میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دیکھو انقلاب کیسے کہتے ہیں، تم کہتے ہو انقلاب آیا نہیں ہے، یہ انقلاب ہے کہ آج پوری دنیا کے 180 ملک ہیں، 180 ملک، 180 ملکوں سے قرآن نہ لاؤ بلکہ 180 بچے لاؤ، 180 قرآن لاؤ بلکہ 180 بچے لاؤ، اور کسی بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ نہ ہو اور وہ بچہ حافظ قرآن ہو، وہ بچہ حافظ قرآن، پوری دنیا کے ممالک اس کا اہتمام کریں۔ میں چیلنج کرتا ہوں قطار میں کھڑا کر دے 180 بچوں کو، اور ہر بچہ دوسرے کی شکل سے نہیں ملتا، ہر بچہ دوسرے کی زبان سے نہیں ملتا، ہر بچے کی زبان علیحدہ، علاقہ علیحدہ، تمدن علیحدہ، بستر علیحدہ، وہ بستر نہیں کھانا علیحدہ، خوراک علیحدہ، بچے کی خوراک علیحدہ، بنگالی بچہ اور کھائے گا، پاکستانی اور کھائے گا، امریکن اور کھائے گا، شکل علیحدہ، رنگ علیحدہ، قد علیحدہ، لباس علیحدہ، بستر علیحدہ، کھانا علیحدہ، سب کچھ علیحدہ، لیکن جب کہو قرآن پڑھ تو الحمد سے والناس تک ہر بچہ قرآن پڑھے گا، ایک لفظ میں بھی تبدیلی ہو میں تیری بات مان لوں گا، اور اگر تبدیلی نہ ہو تو قبول کر کے انقلاب آیا ہے، انقلاب آیا، تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ بلند آواز سے تبدیلی آئی، انقلاب آیا، اور انقلاب کیوں نہ آتا؟ یہ بھی ہمارے رسول کا اعجاز ہے، ہمارے رسول کا، کہ کتابیں آسمانوں سے کتنی اتری، کتنی، چار، ہر کتاب کے اترنے میں، مفتی صاحب ہر کتاب کے اترنے میں اور قرآن کے اترنے میں فرق ہے، چار بڑی کتابیں، کتنی کتابیں اتری، چار، ان کتابوں کو دیکھو تبدیلی کیسے آئی، یہ بھی تبدیلی ہے کہ تورات جب اترنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب طور پہاڑ پہ جاؤ 40 دن کا چلہ کرو، چلا کرو گے تو کتاب دوں گا، 40 دن کا چلا کرتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ انجیل لینی ہے تو اپنے ماد اور عبادت خانے میں بیٹھو، وہاں بیٹھے رہے کتاب کے انتظار میں، داؤد علیہ السلام کو زبور دینے لگے تو فرمایا تم بھی اپنے عبادت خانے میں 40 دن کے لیے بیٹھو، وہ بھی بیٹھے، ہر پیغمبر اپنی کتاب لینے کے لیے اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے گھر میں بیٹھا، کتاب کے پیچھے گیا. لیکن جب ہمارے رسول کی باری آئی تو اللہ نے کہیں بھی ہمارے رسول کو نہیں کہا کہ فلاں جگہ کتاب لینے جاؤ, بلکہ ہمارا نبی اگر مکے میں آیا تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا, ہمارا نبی مدینے میں آیا تو قرآن کو مدینے بھیج دیا, حتیٰ کہ ہمارا نبی بدر میں قرآن بدر میں, ہمارا نبی احد میں قرآن احد میں, ہمارا نبی خیبر میں قرآن خیبر میں, ہمارا نبی تبوک میں قرآن تبوک میں, ہمارا نبی عشیرہ میں قرآن عشیرہ میں, حتیٰ کہ ہمارا پیغمبر بازار میں قرآن بازار میں, ہمارا نبی پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ, ہمارا نبی عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. انقلاب آیا ہے, کہو انقلاب آیا, تبدیلی آئی ہے, تبدیلی آئی ہے, نہیں آئی, ہر چیز میں تبدیلی, یہ بھی تبدیلی ہے, نبی کا وجود تبدیلی ہے, پیغمبر کا پہلے نبی اور طرح آئے, حضور اور طرح آئے, پہلے نبی کا اعلان اور طرح کا تھا, ہمارے نبی کا اعلان اور طرح کا تھا, پہلے نبی کا آنا اور قسم کا تھا, ہمارے نبی کا آنا اور قسم کا ہے, یہ بھی تبدیلی ہے. اس سے بڑی کیا تبدیلی ہوگی کہ دیکھیں ہر نبی اپنی بستی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنی قوم کے لیے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی سواری طور پہ پہنچی, موسیٰ علیہ السلام طور پہ, لوگوں نے کہا طور پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے, لیکن ہمارے پیغمبر کی سواری وہاں پہنچی جہاں جبریل بھی نہیں پہنچا. انقلاب آیا ہے, کہو انقلاب آیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, ربی آرینی, اللہ مجھے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, آواز آئی لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہمارے پیغمبر کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے محمد جس عرش پہ آج تک کوئی نہیں جا سکا اسی عرش پہ خدا نے دعوت کر رکھی. انقلاب آیا ہے. میرے بھائیو آپ اس پہ غور کریں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, لیکن ہمارے بھی کی باری آئی تو اللہ کو, نبی کو یہ کہنا نہیں پڑا کہ سینہ کھول دے, بلکہ اللہ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک, تیرے کہنے سے پہلے یا پیغمبر تیرا سینہ کھول دیا. انقلاب آیا ہے, انقلاب نبی کے بھیجنے میں بھی آیا. آپ اس کو بھی دیکھو کہ میرا پیغمبر کائنات کے ذرے ذرے کا نبی کیسے ہوا. دیکھیں ہر پیغمبر اپنی قوم کا نبی, بستی کا نبی, شہر کا نبی, علاقے کا نبی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر سارے جتنے بھی انبیاء آئے ان ہر نبی کی نبوت علاقائی ہے, تیری نبوت آفاقی ہے. تیری نبوت آفاقی کا معنی کہ سارے جہان کے لیے. کیسے؟ کہ اے پیغمبر جہاں میرا نام ہے وہاں تیرا نام ہے, جہاں میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے, جہاں میری بات ہے وہاں تیری بات ہے, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو دیکھو کہ تکبیر میں میرا نام ہے, تکبیر میں تیرا نام ہے, کلمے میں میرا نام ہے, کلمے میں تیرا نام ہے, اذان میں میرا نام ہے, اذان میں تیرا نام ہے, درود میں میرا نام ہے, درود میں تیرا نام ہے. اور اس لیے کہ رب العالمین ہوں, تو رحمت للعالمین ہے, مجھ پر خدائی ختم ہے, تجھ پر مصطفائی ختم. تبدیلی آئی ہے, کہو تبدیلی. نبی کا آنا بھی تبدیلی ہے, باقی نبیوں کا آنا اور ہے, حضور کا آنا اور ہے, باقی نبیوں کا آنا اور ہے, حضور کا آنا یہ تبدیلی ہے. اور یہ کیا ہے مجھے بتاؤ, اس سے بڑی کیا تبدیلی ہوگی؟ رات کے وقت نماز عشاء کے بعد ایک صحابی بستر پہ لیٹا ہوا ہے, اپنی بیوی سے کہہ رہا پانی لاؤ. بیوی پانی لائی, دیکھو بیوی پانی کا پیالہ لے کر آ گئی, پیالہ لے کر کھڑی ہے, اللہ اس کی آنکھ لگ گئی اور ساری رات پیالہ لے کر کھڑی, ساری رات پیالہ لے کر. جس معاشرے میں نہ کوئی بیوی تھی, نہ ماں تھی, نہ بہن تھی, نہ بیٹی تھی, بیوی پیالہ لے کر کھڑی ہے. تبدیلی آئی ہے, تبدیلی. ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ایک آدمی گھر میں آتا ہے, روزانہ سالن میں مرچیں زیادہ ہیں, اور وہ بیوی سے کہتا ہے اللہ کرے یا میں مر جاؤں, تو یا جب یا کیا انہیں ڈنڈا چک لیا, ہاں ہوں انہوں نے کہا یا بھی پھر میں ہی مر جاؤں ڈنڈا. یہ بھی تبدیلی آئی ہے, یہ بھی تبدیلی. دیکھو یہ کیا تبدیلی ہے, لیکن یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری تبدیلی ہے, لیکن وہ کیا ہے, ہم نے پانی مانگا ساری رات بیوی کھڑی, ساری رات بیوی, اور جب تہجد کو آنکھ کھلی تو خاوند نے کہا بیوی سے کہ تو ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی, تو اسے کہا کہ میں کیوں کھڑی نہ ہوتی, میرے کان میں رسول اللہ کا یہ فرمان تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب خاوند اپنی بیوی کو اگر حکم دے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دے, بے شک وہ رکھ نہ سکے لیکن اس کے لیے تیار ہو جائے, میں اس لیے پیالہ لے کر تیری کہ آدھی رات اگر تیری آنکھ کھلتی تو پیاسا ہوتا اور اسی حالت میں تو پریشان ہوتا تو میں رسول اللہ کو کیا جواب دے. تبدیلی آئی ہے, کہو تبدیلی. یہ ہے تبدیلی, یہ ہے معاشرے کی تبدیلی, یہ ہے سماج کی تبدیلی, یہ ہے سوچ کی تبدیلی, یہ ہے مشن کی تبدیلی, یہ ہے فکر کی تبدیلی, یہ ہے ماحول کی تبدیلی. اور بات صرف اتنی نہیں ہے, میں آگے چلتا ہوں, اس سے بھی آگے بات توجہ کی, اور بہت اہم واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بڑی وفادار بیوی ہے, تیرے جیسی عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی, میں آج تجھ پر اتنا خوش ہوں, آج تو جو کچھ مجھ سے مانگے گی میں تجھے دوں گا. بیوی نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا اور آپ کا لایا ہوا بہت کچھ ہے, ضرورت نہیں ہے. خاوند نے کہا نہیں, آج تو منہ سے نکال, جو آپ نکالے گی میں دوں گا. تو جب تین مرتبہ خاوند نے کہا تو بیوی نے کہا مجھے چاہیے تو کچھ نہیں لیکن اگر تو دینے پر آیا ہے تو مجھے طلاق دے دے. مسلمانوں غور کرو تبدیلی دیکھیں کیسے آئی ہے. عورت نے کیا کہا کہ مجھے چاہیے تو کچھ نہیں چاہیے تو اگر تو دینے پر آیا ہے تو مجھے طلاق دے. خاوند کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. خاوند پریشان ہو گیا. نماز فجر پڑھ کر کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں چونکہ میں وعدہ کیا ہے جو مانگے گی دوں گا لیکن میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں تجھے طلاق دوں. ہم دونوں مل کر رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں. یہ سخ کے مقام میں رہتے تھے مدینہ سے ایک میل باہر. حضور کے پاس چلتے ہیں حضور سے سارا واقعہ سناتے ہیں جو فیصلہ رسول اللہ فرمائے وہ تجھے منظور ہے مجھے بھی منظور ہے. یہ بات جب ایسا ہوا تو یہ میاں بیوی دونوں نماز فجر کے وہاں سے چلے. مدینہ منورہ جب پہنچے حضور کے قریب پہنچنے لگے مسجد نبی کے بالکل قریب ایک گڑا تھا. دیکھے توجہ کرے ایک گڑا تھا. یہ جو صحابی جب گڑے سے عبور کر لگا گڑے کو تو اس کا پاؤں پھسلا گڑے میں گیا اور جب گڑے گرا نیچے گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب دیکھیں ٹانگ ٹوٹی ہے زخم آیا ہے اور یہ اندر کرا رہا ہے. وہ بیوی اپنی چادر پھاڑ کر نیچے پھینکتی ہے اور اس زخمی اپنے خواب کو اوپر اٹھاتی ہے اور اس چادر کا کچھ حصہ پھاڑ کر وہ ٹانگ سے باندھتی ہے. خون نکل آیا ہے اور وہ پریشان ہے کرا رہا ہے. بیوی کہتی ہے کہ واپس چلیں گھر کو. خاوند کہتا ہے نہیں تو نے تو طلاق مانگی ہے یہ میری ٹانگ ٹوٹ اور بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں تھا لیکن تو نے طلاق مانگی یہ زیادہ دکھ ہے. حضور کے پاس چلتے تو اب اس عورت نے کیا کہا. عورت کہتی ہے کہ اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے طلاق کی ضرورت ہے. خاوند نے کہا کہ ابھی تو صبح طلاق ہوتی تھی اور اب کہتی ہے طلاق نہیں چاہیے. اس نے بڑی عجیب بات کی. خاوند نے کہا اچھا یہ بتا تو نے طلاق کیوں مانگی تھی. مسلمانوں تبدیلی کو دیکھو تو نے طلاق کیوں مانگی. اس نے کہا طلاق میں نے اس لیے مانگی کہ میرے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس شخص پر زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئی ہو اس کے ایمان میں شک ہے. تیرے نکاح میں مجھے 15 سال ہو گئے تجھے میں نے کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا. میں نے کہا اس کے تو ایمان میں شک ہے کہ نکاح میں رہنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں نے صبح طلاق مانگی. اب تیری ٹانگ پہ ورم آیا ہے. میں نے کہا ایمان مکمل ہو گیا. تبدیلی آئی ہے. کہو تبدیلی. یہ ہے ایمان. یہ کیا ہے ایمان. ایمان اس کو کہتے ہیں. اس تبدیلی کا کوئی جواب دے سکتا ہے. اس تبدیلی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. ساری کائنات مل جائے سماج کی اس تبدیلی کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. ایسے معاشرے میں جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا وہاں یہ تبدیلی آئی. ایک بڑی عجیب واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تبدیلی کا کہ کیسے تبدیلی آئی کس طرح انسان تبدیل ہوا کس طرح معاشرہ تبدیل. یہودیت اور عیسائیت نے یہ پیغام نہیں دیا. یہ پیغام تو صرف میرے محمد مصطفیٰ نے دیا کہ ایسے معاشرے میں کہ بیوہ عورتوں کو کوئی آدمی گھر میں نہیں رکھتا تھا ایسے وقت میں دنیا کے سب سے بڑے سردار نے 11 بیویوں میں 10 عورتوں سے شادی کی اور بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کو اعلیٰ مقام بخشا. کتنا کام بخشا. صرف شادی نہیں کی بلکہ اس عورت کو صرف بیوی نہیں بنایا بلکہ اس عورت کو جس کو معاشرے نے ٹھوکر سے اڑا دیا تھا اس عورت کو محمد نے اپنے نکاح میں لے کر پوری امت کی ماں بنا دی. تبدیلی آئی ہے. کہو تبدیلی. یہ تبدیلی ہے. یہ انقلاب ہے. یہ سماج کی تبدیلی ہے. یہ میرے رسول نے یہ کائنات کو تصور دیا تھیوری اور فلسفہ دیا کہ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں. عورت اگر بہن ہے تیری عزت ہے بیٹی ہے تیری آبرو ہے. عورت اگر بیوی ہے اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے. اور عورت اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت. یہ فلسفہ قرآن نے دیا. یہ فلسفہ کس نے دیا. یہ فلسفہ محمد مصطفیٰ نے دیا. اسے کہتے ہیں تبدیلی آئی. تبدیلی یہ ہے تبدیلی. آؤ اس تبدیلی کو دیکھو اس معاشرے کو دیکھو. ایسے وقت میں جب بیوہ عورتیں ایسے وقت میں جب بیواؤں کا دنیا میں سہارا کوئی نہ تھا تو میرے رسول نے 10 بیوہ عورتوں سے شادی کی یا نہیں کی. بیوہ عورت کو پیغمبر نے حقوق عطا کیا یا نہیں کیے. اور میرے رسول نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی لڑکی کی طرف بری نظر سے دیکھے گا قیامت کے دن کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا. اور میری ماں اور بہن تیری آبرو کو تو میرے محمد نے بچایا. تیری آبرو پر تو میرے پیغمبر نے چوکیداری کی ہے کہ یہ اور عزت والی جگہ ہے، لیکن جس قوم اور معاشرے نے تجھے بازاروں میں بیچا، تیرے جسم کو بیچا، تیرے نام کو بیچا، تیرے فوٹو کو بیچا، تیری آنکھوں کو بیچا، تیرے رنگ کو بیچا، تیرے کریم اور پاؤڈر لگا کر تیرے جسم کو بیچا، وہ معاشرہ تیری آزادی کا دامن ہے، اور جس محمد نے تیری ماں تجھے ماں قرار دے کر ساری انسانیت کو تیرے پاؤں کے نیچے رکھا، کیا تو نہیں مانتی کہ اس محمد نے تبدیلی پیدا کی؟ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ اور ہمارا حال یہ ہے اکبر کی زبان میں کہ کل جو نظر آئیں بازار میں چل دیلیاں، اکبر تو دیکھ کر غیرت قومی میں اگڑ گیا، اور پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردے کو کیا ہوا، تو کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گئی. ہمارا یہ معاشرہ ہے، ہمارا یہ ماحول ہے. مسلمانوں رسول اللہ کے انقلاب نے تبدیلی پیدا کی ہے یا نہیں کی؟ بلند آواز سے ہے تبدیلی آئی ہے. آپ کو تبدیلی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ایمان افروز واقعہ سناؤں کہ تبدیلی کیسے ہوئی ہے. دیکھیں تبدیلی کیسے ہوتی ہے، اس تبدیلی کو دیکھو. یہ کیسر روم اور کسرا ایران کا وہ علیحدہ ساز تھا، لیکن خود عرب میں جس میں رسول اللہ تشریف لائے تھے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا. ایک آدمی رسول اللہ کے دروازے پر آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول کیا مجھے معاف کر سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کس چیز کی معافی؟ کہنے لگا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. کتنی بڑی غلطی ہے؟ کہنے لگا آسمانوں سے بھی بڑی غلطی، زمین سے بھی بڑی غلطی. کیا غلطی کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ابو جہل کی سازش سے اور ابو جہل کے روب سے اور ابو جہل کے خوف سے میں اپنی لڑکی زندہ دفن کرنے چلا، اور وہ لڑکی جو 14 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی، جب 4 سال ہی ہو گئی چلنے پھرنے لگی، بھاگنے لگی، اور جب میں گھر جاتا تھا مجھے پیاری لگتی تھی، میں سینے سے چمٹا لیتا تھا، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. لیکن ابو جہل نے مجھے اتنا ڈانٹا، مجھے اتنا مارنا تھا کہ میں اس کے اس سے ڈر گیا. میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو آج زندہ دفن کر دوں گا. میں گھر آیا، میں نے کسی اور خدا تیار کی، میں نے اس کی ماں سے کہا اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ کپڑے پہناؤ، اس کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آؤ، ورنہ ابو جہل اس کو قتل کر دے گا. لیکن میرے دل میں بڑی برائی تھی. ماں نے نہلایا دھلایا، دوپٹہ پہنایا، کپڑے پہنایا، خوشبو لگائی، اور میں نے بچی کو اپنے کندھے پر بٹھایا، اور دوسرے کندھے پر میں نے ایک کسی اور کدال رکھی اور باہر لے گیا. میں بچی سے کہتا ہوں مجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑ دوں گا. لیکن جب میں مدینے مکے کے شہر سے باہر نکلا، پہاڑوں کے قریب پہنچا جہاں قبرستان تھا، تو وہ بچی مجھے کہتی ہے ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے. اس نے یہ بات کہی، کہنے لگا مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے، صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس وقت اس نے بچی کا ذکر کیا، کہنے حضور نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا بچی میں نے زمین پر بٹھایا، اس کے سامنے کسی اور کدال سے اس کی قبر کھودنے لگا. جب مٹی زیادہ ہو گئی تو وہ بچی اپنے ہاتھوں سے دوپٹے میں مٹی ڈال کر باہر کرتی ہے اور میرا ہاتھ بٹاتی ہے. جب اس کی قبر تیار ہو گئی تو میں بچی کو اٹھا کر قبر میں ڈالنے لگا، وہ تو رونے لگی، رو کر کہتی ہے ابا جان میرا میں نے تیرا جرم تو نہیں کیا، میں نے تیرا کوئی قصور نہیں کیا، مجھے جرم تو بتا، میں نے ساری زندگی تیرا کہنا نہیں چھوڑا، میں تو تیری بیٹی ہوں، میں تو تیرا خون ہوں، تیرے لگتے جگر ہوں. ابا جان اگر تم مجھ سے ناراض ہے مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی جنگلوں میں وقت گزار دوں گی، میں مزدوریاں کر کے روٹی کھا لوں گی، میں تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گی. حضور نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میرا دل پتھر ہو چکا تھا، میں نے اس بچی کو اٹھا کر قبر میں ڈالا، تو وہ بچی قبر میں رو رہی تھی، اور میں نے جس وقت اس کے سینے پہ پتھر رکھنے لگا تو وہ بچی رو کر کہتی ابا جان اگر اسی طرح تو نے مجھے قتل کرنا تھا، دفن کرنا تھا، مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی اما کو آخری سلام تو کر کے آیا. اور کہا کہ غیور مسلمانوں، وہ بچی وہ آدمی کہتا ہے اچھی رو رہی تھی، میں نے اس کے سینے پہ ایک ریت کا تودا رکھا، وہ چیختی رہی چلاتی رہی، لیکن میں اس کو زندہ دفن کر دیا. زندہ دفن کر کے میں گھر آیا، آج 40 دن ہو گئے، روزانہ رات کو خواب میں مجھے بچی ملتی ہے اور کہتی ہے ابا جان قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا قربان ہوگا، رسول اللہ کی عدالت ہوگی. اے محمد مصطفیٰ میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، کیا اتنا بڑا گناہ بھی میرا معاف ہو سکتا ہے؟ حضور رو رہے تھے، صحابہ رو رہے تھے. حضور نے فرمایا تجھے بچی پر ترس آیا؟ کہنے لگا کملی والے میں بہت سنگ دل بن گیا تھا. حضور نے فرمایا تو کیوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ آج تو میرا کلمہ پڑھنے آیا ہے، سچے دل سے کلمہ پڑھنے آیا ہے. آسمانوں سے بھی بڑا یہ گناہ ہے، زمین سے بھی بڑا یہ گناہ ہے کہ تو ایک چھوٹی سی معصوم جان کو تو زندہ مٹی میں دفن کر رہا تھا. اے نوجوان اگر آج سچے دل سے تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، میں محمد تیری جنت کی ضمانت دوں گا. تبدیلی آئی ہے، بہت تبدیلی آئی. اس کے نمبر پہ دیکھو کہ اس نے قانون کیسا بنایا. توجہ دیجیے، حضور نے فرمایا میری امت میں جو شخص دو بچیوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح جوان کر کے شادیاں کرے گا، میں محمد اس کی جنگ کا آج اعلان کرتا ہوں. جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں صرف ایک اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے کہا کہ بچیوں کی اچھی طرح تربیت کرے، اس کی شادیاں کرو، محمد مصطفیٰ اس کی جنت کی ضمانت دے چکے. یہ تبدیلی ہے. قوی کیا ہے؟ تبدیلی آئی ہے. تبدیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں ایک عورت آئی اور اس عورت کے پاس ایک بچی تھی, اس کی گود میں بچی تھی اور اس کے ہاتھوں میں نیچے بچی اور انگلی پکڑ کر آ رہی تھی. کہہ لگی میں نے پوچھا بہن کیسے آئی ہے؟ کہنے لگی بہن آئے اما آیا تو دیکھ رہی ہے کہ میری یہ بچیاں دونوں یتیم ہیں, میرا خاون فوت ہو چکا ہے, کئی دن سے بچیوں نے کھایا پیا کچھ نہیں, میں تو اس لیے آئی ہوں کہ شاید کھانے پینے کے لیے کچھ چیز ہو جائے, بچیاں بھوکی ہیں. عائشہ کہتی ہے میں نے اس کی حالت دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے, میں گھر کے اندر داخل ہوئی, میں نے کہا کوئی کھجوروں کے توشادام سے کھجوریں مل جائے, میں نے کھجوروں کا توشادام دیکھا تو دو کھجوریں مجھے ملی, دونوں کھجوریں میں لے آئی اور ایک کھجور آدھی آدھی کر کے میں نے بچی کو دے دی اور دوسری کھجور میں نے اس عورت کو دے دی. لیکن اس عورت کو دیکھو کہ اس عورت نے اپنی حصے والی کھجور بھی ان بچیوں میں بانٹ دی کہ بچیاں زیادہ بھوکی رہیں. اور اس کے بعد عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ عورت پھر بھوکی رہے, میں نے دوسرے شادام کو دیکھا تو ایک کھجور ملی, تو اما کہتی ہیں جب میں کھجور لائی تو وہ بچیوں نے جھپٹ کر کھجور چھین لی اور وہ تیسری کھجور بھی بچیاں کھا گئی, کتنے دنوں سے بھوکی ہوگی. اما کہتے ہیں کہ وہ عورت خود اپنی کھجور ان بچیوں کو دے رہی ہے. یہ دیکھو معاشرہ کیسا تھا کہ کل ان بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا اور آج محمد مصطفیٰ کے گھر سے ان کو خیرات مل رہی تھی. کل ان بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, آج ان بچیوں کے حلق کے اندر یتیم بچیوں کے حلق میں کھجوریں ڈالی جا رہی تھی. اور میرے بھائیوں دیکھو کل اسی معاشرے کو اسی ماحول میں ان بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, لیکن اماں عائشہ بچیوں کو کھجوریں دی اور حضور جب تشریف لائے تو اماں نے سارا واقعہ سنایا. مسلمانوں توجہ کرو, اماں نے سارا واقعہ سنایا اور سنا کر کہا, توجہ ہے میری طرف ہے, جا رہے ہو یا اس کا استعمال رہے ہیں؟ جا رہے ہیں, توجہ پوری ہے. دو بچیاں کھجوریں کھائی ہیں ماں سے اور حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عائشہ نے سارا واقعہ سنایا تو حضور نے فرمایا عائشہ اس عورت کو تلاش کر, وہ عورت تجھے جہاں ملے میری طرف سے پیغام دے دے کہ جنت تجھ پر واجب ہو گئی. دیکھو تبدیلی دیکھو, ایسے معاشرے میں جب لڑکی کا وجود برداشت نہیں ہے, ایسے معاشرے میں جس ماں نے بھوکی بیٹی کے حلق میں وجود ڈالی اور اپنا حصہ ڈالا, میرے محمد نے اس کو جنت کی ضمانت دی ہے. یہی وہ تبدیلی ہے کہ جس کو لانے کے لیے دنیا کا سردار آیا. تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ بلند آواز سے حضور پیغمبر انقلاب ہیں یا نہیں ہے؟ تبدیلی آئی ہے. آپ اس تبدیلی کو مانتے ہو کہ تبدیلی آئی ہے؟ میرے بھائیو اس سے بڑی کیا تبدیلی ہوگی کہ پورا سماج بدل گیا, پورا ماحول بدل گیا, پورا معاشرہ بدل گیا. آپ تھوڑا سا 1400 سال پہلے میرے ساتھ تصور میں چلیں, تبدیلی کیسے آئی ہے؟ فرعون کی چوٹی پہ میرے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, نیچے سے پتھر پڑ رہے ہیں, پیغمبر کا چہرہ زخمی ہو گیا, پیغمبر کے کپڑے خون آلود ہو گئے, جوتا خون کی وجہ سے چپکتا ہے اور اترتا نہیں ہے, پیغمبر اعلان توحید کر رہے ہیں, یہ شخص بھی صاف نہیں ہے. اور آج کے اس اعلان کے بعد جس دن رسول اللہ کا جنازہ اٹھا 144,000 صحابہ داڑھی مار کر رو رہے تھے, مجھے بتاؤ کہ فرعون کی چوٹی پہ ایک آدمی بھی صاف نہ تھا, نبی کا چہرہ زخمی کر دیا گیا, طائف کی گلیوں میں پیغمبر کی گلیوں گلے میں رسی آن کر گھسیٹا گیا اور اس کے بعد مکہ کی گلیوں کے اندر پیغمبر کے راستے میں کپڑے بچھائے گئے, بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا, سمیا کے ٹکڑے کر دیے گئے, بلیلا کی آنکھیں نکال دی گئی اور مینا کی چمڑی بھی ڈھیر دی گئی, ایک آدمی بھی ساتھ میں تھا, لیکن 13 سالوں میں 115 انسان محمد مصطفیٰ کے حلقہ آفت میں آئے اور 10 سال مدینہ منورہ میں 144,000 انسان پیغمبر کے انقلاب کو قبول کر رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ کائنات میں کوئی انقلاب ایسا آیا ہو کہ 10 سال کی مدت میں 144,000 انسانوں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہو. مجھے بتاؤ ایسا انقلاب چشم فلک نے نہیں دیکھا, ایک سفر نے اسی کو کہا خدنا سے جو راستے اور ان کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس مردوں کو مسیحا کر دیا, پتھر پہ سر رکھنے والے اور جو سریا پر پہنچے, پتھر پہ سر جھکانے والے جنت کے وارث پہنچے, ابو بکر آیا تھا صدیق بن کر نکلا, عمر آیا تھا فاروق بن کر نکلا, عثمان آیا تھا ذوالنورین بن کر نکلا, علی آیا تھا اسد اللہ غالب بن کر نکلا, ابن عباس آیا تھا مفسر قرآن بن کے نکلا, حنزلہ آیا تھا رسیل الملائکہ بن کے نکلا, خالد آیا تھا سیف اللہ بن کے نکلا, ابو ذر غفاری آیا تھا تارک الدنیا بن کے نکلا, حسنین آئے تھے سید السعداء بن کے نکلے, امیر معاویہ آئے تھے مدبر بن کے نکلے, کائنات کو بتا دیا گیا پتھروں پہ سر جھکانے والا محمد کے قدموں میں آیا تو جنت کا وارث بن گیا, بلکہ جنت ان کی متلاشی ہو گئی, جو جہنم کا ایندھن تھے وہ جنت کا وارث بن گئے. اس لیے مجھے کہہ دو کہ محمد کے آنے سے انقلاب آیا. وہ حقیقت میں یہ سمجھتا ہے کہ انقلاب نہیں آیا. میری بات آپ نے سمجھی نہیں. اگر پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگ مشرک تھے اور نبی کے آنے کے بعد بھی مشرک اور کافر رہے تو انقلاب آیا ہے؟ بولو. اور تبدیل ہوئے تو انقلاب آیا ہے. تبدیلی انقلاب کی دلیل ہے. تبدیلی انقلاب کی. اور صحابہ دشمنی کرنے والا کہتا ہے ارتد الناس بعد النبی اللہ سلام کہ نبی کی وفات کے بعد صرف تین آدمی مسلمان رہ گئے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے. مجھے بتاؤ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو تبدیلی آئی ہے؟ بولو تو صحیح، تبدیلی آئی ہے. اور اگر سارے صحابہ سچے دل سے مسلمان مانے جائیں تو پھر مانا جائے گا کہ انقلاب آیا ہے. کہو انقلاب، تبدیلی آئی ہے. تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ سپاہ صحابہ پوری دنیا میں اسی انقلاب کی جدوجہد کر رہی ہے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سپاہ صحابہ کے دو اہم نقطے ہیں، یاد رکھو. پہلا نقطہ، ناموس صحابہ کا تحفظ. ناموس صحابہ کا. اور دوسرا نقطہ ہے غلبہ اسلام کی جد و جہد. ہمارا نقطہ یہ ہے کہ ناموس صحابہ کا تحفظ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اور غلبہ اسلام کی جد و جہد یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ اس لیے کہ غلبہ اسلام کا حقیقی مقصد پیغمبر کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کے ذریعے اس مقصد کو مکمل کیا کہ کیسا اور کسرا کو زیر و زبر کیا. یہ مقصد نبوت کی تکمیل ہوئی. اگر رسول اللہ کے دور میں بھی مقصد نبوت خلافت کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے تو آج بھی دنیا میں اسلام کا انقلاب خلافت کے ذریعے آئے گا. اگر خلافت نہ ہو تو دنیا میں اسلام کا انقلاب نہیں آتا. دو نقطے ہیں سپاہ صحابہ کے. کتنے نقطے؟ نام سے صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام. اب باقی اتنی جزیات ہیں اس کے ساتھ ہیں کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو صحابہ کی تکفیر کرتا ہے وہ کافر ہے، جو خلفائے راشدین کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہے. یہ باقی باتیں ہیں، اس کے ساتھ وہ لکھے ہیں. لیکن اصل نقطے کتنے ہیں؟ ناموس صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام. ناموس صحابہ کا تحفظ اور سپاہ صحابہ ملی کونسل میں کیوں شامل؟ انہیں دونوں نقطوں کو کے وجود کو پوری دنیا سے منوانے کے لیے شامل ہے. توجہ. اور آپ نے دیکھا کہ ملی یکجہتی کونسل ایسے وقت میں قائم ہوئی جب پاکستان میں 311 آدمی سپاہ صحابہ کے شہید ہو چکے، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. اور جن کی عورتیں بیوہ ہوئی ذرا ان سے جا کر پوچھیں، جن کے بچے یتیم ہوئے ذرا ان سے پوچھیں. اور دوسری طرف سے بھی لوگ مارے گئے. ایسے موقع پر مولانا سمیع الحق، مولانا شاہ محمد رانی، پروفیسر ساجد میر، قاضی حسین احمد نے سپاہ صحابہ کو اور شیعہ کو بلایا اور ایک پلیٹ فارم پر گیا اور کیا کہا کہ تم اپنے اختلافات بتاؤ، اس لڑائی کے ختم کرنے کا طریقہ بتاؤ. وہ اجلاس ہم نے نہیں بلایا، ہمارا طلب کرنا اجلاس نہیں تھا. اگر ہم نے بلایا ہوتا تو ہم کبھی اس کا نام ملی کونسل نہ رکھتے، اس کا نام قومی کونسل رکھتے. ہمیں اس کے لفظ ملی سے بھی اختلاف، اس لیے کہ ملت کا معنی مذہب ہوتا ہے. ملی یکجہتی کا معنی مذہبی یکجہتی، اور شیعہ کے ساتھ ہماری مذہبی یکجہتی نہیں ہے. یہ بنیادی بات یاد رکھے. ہم نے پہلے بھی اعلان کیا اور آگے اعلان کرتے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا مذہب ایک نہیں ہے، شیعہ کے ساتھ ہمارا مذہب ایک ہے. یہ بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اگر ہم اس کا نام رکھتے تو قومی کونسل کیا کہتے ہو بھائی؟ تماشا بنایا گیا. میری بات پر غور کریں، سپاہ صحابہ
ایک تیسرے فریق کی حیثیت سے پاکستان کے مقتدر علماء کے بلانے پر اس میں شریک ہوئی. کیوں؟ نقطہ کیا تھا کہ قتل و غارت کو روکنا ہے اور امن قائم کرنا ہے. قتل و غارت کو روکنے کے لیے اور امن کے قیام کے لیے کیا کافر کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے؟ کیا اجبر نہیں تھا؟ نہیں کہہ رہے ہو. صحابہ کا نام لیتے ہو کبھی صحابہ کو پڑھا بھی ہے؟ پیغمبر کا نام لیتے ہو کبھی پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ بھی کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. جنگ احد بدر میں پیغمبر علیہ السلام نے مشرکوں سے جنگ لڑی یا نہیں لڑی؟ بولو. 14 صحابی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر احد کی لڑائی 70 صحابی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور پھر خندق کی لڑائی ہوئی اس میں 17 صحابی شہید ہوئے یا کل 100 صحابی شہید ہوا؟ اور تین جنگوں کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی. حدیبیہ کے مقام پر انہی کافروں کے ساتھ انہی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر نے بیٹھا ہوا ہے امن کیا کیا یا نہیں کیا؟ کیا. کیا تم میں سے کوئی شخص ہے اعوذ باللہ جو رسول اللہ سے بھی زیادہ سوچ رکھتا ہو؟ اگر پیغمبر کافروں سے بیٹھ کر اور دشمنوں کے ساتھ جن کے ساتھ کل تین جنگیں لڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر امن کے لیے وعدہ کر سکتا ہے تو سپاہی صحابہ بھی وعدہ کر سکتی ہے. کسی کو اس کے بارے میں زبان درازی کی اجازت نہیں ہے.
نعرہ تکبیر سپاہی صحابہ.
ہمیں ان باتوں کا احساس ہے. بات چونچ لے جن کو بیوی اور گھر والے چوتے بھی نہیں مارتے وہ بازار میں آ کر سپاہی صحابہ کے خلاف پھونکتا ہے. تم سے زیادہ جنگلی کے مشن سے ہم واقف ہیں. تم سے زیادہ جانتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہے یا کافر ہے. تم سے زیادہ اس پر ہمارا مطالعہ ہے. اگر رسول اللہ کے دور میں تم میں سے کوئی ہوتا تو پیغمبر سے بھی کہتا کہ 100 آدمی تم میں شہید صحابہ کروائے اور بعد میں انہیں کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ ضرور تم میں کوئی آدمی وہاں کہتا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ لڑائی کے بعد قتل و غارت کے بعد فساد کے بعد جب بھی معاہدہ ہوا ہے عقیدے کی تبدیلی کا نہیں ہوا ہے. معاہدہ امن کا ہوا ہے. 14 سال کی اسلامی تاریخ میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ کسی جنگ میں بتاؤ اس جنگ کے بعد تمہارا دین تمہارا ہے میرا دین میرا ہے تو میں بھی شیعہ ہے. اور شیعہ کو میں مسلمان نہیں مانتا نہ پہلے مانتا تھا نہ آج مانتا ہوں. اور یہ اس وقت تک عقیدے کا اظہار ہوتا رہے گا جب تک 232 شیعہ کی کتابوں کا فیصلہ ملی یکجہتی کونسل نہیں کرتی جس میں صحابہ کی تکفیر کی گئی ہے. یہ فیصلہ کرو. میں نے اس طرح دور بند کے اجلاس میں قاضی حسین احمد مولانا شاہ محمود روانی اور مولانا سلی الحق سے واضح طور پر کہا کہ کس اجلاس میں بیٹھنے کا ہمیں کوئی شک نہیں ہے. صحابہ کے خلاف کتابیں ضبط کرو گے تو بات آگے چلے گی ورنہ اس اجلاس کا ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے. مرو کو چھوڑے. میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ بولندہ بات آئی ہے سمجھ میں. 232 کتابیں شیعہ کی ہم نے پیش کی ہیں ملی یکجہتی کونسل کے سامنے اور ان کی فوٹو اسٹیٹ پیش کیا ہے تاریخ دستاویز کی شروع میں. قاضی حسین احمد کو تاریخی دستاویز ہم نے دے دی ہیں جس میں 232 شیعہ کی قابل اعتراض کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ ہے. لیکن اس اجلاس سے پہلے وہ تمام اصلی کتابیں ملی کونسل نے مانگی ہیں ہم وہ بھی پیش کریں. کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے. اس سے کوئی ہمارا کیا بدل گیا؟ جنہوں نے ساری زندگی گرم ہوا نہیں کبھی کھائی اور جن کو کبھی حوالات کی رات نہیں گزارنا پڑی وہ بھی بھونکتا ہے تو سپاہی صحابہ کر کے پروپ گنڈا بند کرو اور زبان کھولنا بند کرو ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے. یاد رکھ سپاہ صحابہ نے ملی یکجہتی کونسل میں شامل ہو کر ضابطہ اخلاق نہیں بنوایا. بلند آواز سے بنوایا یا نہیں بنوایا؟ اس کی شکل نمبر 4 پڑھی ہے تم نے؟ خلفائے راشدین صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اعظام جزء ایمان ہے. کیا اس پر صادق نقوی نے دستخط نہیں کیے؟ کیا اس پر مولانا نورانی اور مولانا سمیع الحق نے دستخط نہیں کیے؟ پہلے اس چیک پر کبھی دستخط ہوئے تھے؟ یہ نہیں تمہیں لگ رہا تھا؟ یہ نہیں تمہیں ضابطہ اخلاق نظر آتا
تم زیادہ تھنے کھو گئے ہو، مولانا حق نواز کے مشن کے زیادہ بڑے علمبردار بن گئے ہو. میں جانتا ہوں کہاں سے زہر نکلتا ہے اور کہاں سے غلاظت ٹپکتی ہے. ہم نہیں ایسی غلاظتوں کو جانتے. میں نے کہا ہے کہ اگر مجھے بتاؤ، اگر لندن کی سڑک پر میں ذبح کر دیا جاتا، آپ کا کیا جاتا؟ کچھ جاتا بولو؟ کہتے نہیں جاتا. بہت اچھا ہے گا نہیں. اور یاد رکھو، میں کوئی تمہارے لیے سپاہی صحابہ نہیں چلا رہا. تمہارا کوئی جاتا ہے یا نہیں جاتا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں انمن کی سڑکوں پر شہید ہو جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آج سے زیادہ مطمئن ہوتا. میرے نعرے نہیں لگائے، میری بات سنو. اگر لندن کی سڑکوں پہ میں ذبح دیا جاتا، شہید ہو جاتا، اور مجھے جس طرح انہوں نے اغوا کرنا چاہا اور لوگ کی سلاخیں مار کر میں ان سے گاڑی سے نہیں نکل سکا، اور وہ گاڑی میں لے کر جاتے دریا ٹیمس میں میری لاش بہا دیتے، تو آج سے میں زیادہ مطمئن ہوتا، اس لیے کہ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، میں مولانا حق نواز کے قدموں میں پہنچ جاتا. میرا یہ جرم ہے کہ میں یہاں بچ کر آ گیا ہوں، یہاں تمہارے پاس آ کر تقریر کرنے لگ گیا ہوں. اگر کروڑ لالی سنگھ نے پچھلے سال مجھ پر گولی شیعہ نے چلائی اور تھانے دار شہید ہو گیا، مجھے اللہ نے بچا لیا، اگر وہاں میں ذبح کر دیا جاتا تو پھر میں اچھا ہوتا؟ ہمیں کسی سے کریڈٹ نہیں لینا، کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. اور میں نے تابے میں بھی دعا مانگی ہے، اے اللہ میں جو نیت کر کے سپاہی صحابہ کی خدمت کر رہا ہوں اس کو قبول کر لے، اور چند میرے کام ہیں، اے اللہ ان کاموں تک مجھے مہلت دے دے، اس کے بعد مجھے حق نواز کے قدموں میں پہنچا دے. میں آج بھی کہتا ہوں میرے بھائیو، سپاہی صحابہ نے ذات اخلاق منوایا ہے، اور ضابطہ اخلاق پر شیعہ کی جماعتوں نے دستخط کیے، اور انہیں ضابطہ اخلاق کو ماننا پڑے گا. پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ضابطہ اخلاق پر عمل کرنا پڑے گا. اگر خمینی کی کتاب تشریح اسرار میں لکھا کہ عمر فاروق کافر و زندیق ہیں، اگر کلینی نے لکھا کہ ارتد الناس عباد النبی اللہ صلاح، تو ان کتابوں سے شیعہ کو بیزاری کا اظہار کرنا پڑے گا. اللہ کرنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور اگر شیعہ بیزاری کا اعلان نہیں کرے گے تو ہم اپنے موقف کو پہلے کی طرح بلکہ اس سے زیادہ زوردار انداز میں ہر چوک اور کوچے میں پہنچائیں گے. میں نے ملی کونسل پر وعدے کر دی. ملی یکجہتی کونسل میں شکایت کی ساجد نقوی کے آدمیوں نے کہ جناب ہمارے خلاف شیعہ کافر کا نعرہ لگتا ہے، ہمیں کافر کا ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ شیعہ کے کفر کے اعلان پر یہ فتویٰ علماء دے چکے ہیں، اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، اور یہ فتویٰ اس لیے دیا گیا کہ عیسیٰ کی کتابوں کی وجہ سے دیا گیا، یہ ہیں کتابیں، اور یہ نعرہ اور یہ فتویٰ واپس لینا میرے اختیار میں نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ جنگ بھی شہید کا جاری کرتا ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ واپس ہونا چاہیے، تو پھر شیعہ کی تمام کتابوں کو چوراہے میں آگ لگاؤ، پاکستان کی حکومت ان کو ضبط کرے، ساجد نقوی ان سے بیداری کا اعلان کرے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، وہ گال ٹھیک ہے تو کوئی نہیں، اور اس کے بغیر تو بات کرو گے، ہم کوئی بات نہیں مانتے. یاد رکھیں ہمارا موقف بالکل واضح ہے، جس کا میں نے اظہار کر دیا. سپاہی صحابہ ناموس صحابہ کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں. یہ کوئی بھور بند کے پیسی کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنا نہیں چاہتی. ہم نے 311 جنازے اٹھائے ہیں، جنازے ہم نے حق نواز کو قبر میں اتارا ہے. میں ایک ایک اپنے بچے کا، بچے کی شہادت، ایک ایک بچے خون پر روتا ہوں. 311 جنازے اٹھا کر میں جنگلی کے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤں، مجھ پر لعنت ہو. یہ یاد رکھو، باتیں کرنا تو آسان ہے، ہر آدمی اپنے من میں جو بکواس اور جھوٹ آئے اس کو کرتا رہے، لیکن جو سچی بات ہے، آؤ سچی بات کرو، سچی بات سنو، سچی بات پر میرا اظہار خیال کرو. سپاہی صحابہ نے ملی کونسل میں اپنے موقف کو تسلیم کرایا ہے، اور پوری جماعتوں نے، بلکہ اہل سنت کا یہ موقف تھا، ہمارا اکیلا موقف نہیں تھا، تمام مسلم جماعتوں کا یہ موقف تھا، جس کا اظہار برملا ہوا ہے. ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ بولو. ہونا چاہیے تھا، ہوا ہے یا نہیں؟ اور مولانا علی شیر عادل صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور سپاہی صاحب اپنے موقع پر قائم ہیں، اپنے موقع پر قائم دائم رہے. اور مولانا اعظم طارق کا مسئلہ یاد رکھیں، مولانا اعظم طارق صاحب سپاہ صحابہ نہیں، پوری سنی قوم کا سرمایہ ہے. مولانا اعظم طارق کے خلاف ہر سازش کو تاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے. مولانا اعظم طارق صاحب کا دم صاف تھا، صاف ہے، صاف ہے، ہوگا. حکومت کہتی تھی پتہ نہیں کتنا اس کے پیچھے، کتنا پیسہ، کتنا بینک بیلنس، اور پتہ نہیں کتنا اسلحہ جمع ہے، کتنا کتنے قتل ہیں، اور کتنا کچھ ہے. دو مہینے ہو گئے جیل میں، پونے دو مہینے کیا نکالا ہے حکومت نے؟ کراچی کے ایک کارکن سے تھوڑا سا قصور نہ بھی ہو تب بھی اسے ٹی وی پہ لایا جاتا ہے کراچی کا، یہ سپاہ صحابہ کے لوگ تخریب کاری کر رہے ہیں. اگر اعظم طارق کا جرم ثابت ہوتا تو ٹی وی پہ آتا؟ کیوں نہیں آئے اعظم طارق کا دامن صاف؟ اور میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ حکمرانوں پر یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں، اگر مولانا اعظم طارق پر زیادتی ہوئی اور انہیں قتل کے جھوٹے مقدمات پہ ملوث کیا گیا، اگر مولانا اعظم طارق فوری طور پر رہا نہ کیا گیا، تو سپاہ صحابہ 1,00,000 جوانوں کو کفن پہنا کر سڑکوں پر لائیں گے. آؤ گے سڑکوں پر کفن پہن کر، آؤ گے ہاتھ کھڑا کر کے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ کے والا. اگر سپاہ صحابہ نے مولانا اعظم طارق کے لیے کال دی تو ہاتھ دے گئے، ہاتھ کھڑا کر کے، سیدھا کھڑا کر کے پھر وعدہ ہوا. اور میں حکومت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً پنجاب حکومت سے، مجھے بتایا جائے کہ لیا ضلع میں ایک ایم پی اے شیعہ کا بھائی قتل ہوا، نیاز سامتیا، اللہ بخش سامتیا کا بھائی قتل ہوا. اس قتل کیس میں سپاہ صحابہ کے بے گناہ آدمیوں کو ملوث کیا گیا، اور بے گناہ افراد جن کا ایف آئی آر پہ کوئی نام نہیں، ان کا نام لکھ کر ان کے لیے ایک مہینے میں انہیں اشتہاری قرار دے اور ان کا انعام مقرر کیا گیا، اور یہ انعام لیا کے ایس پی نے مقرر کیا. اور میں پنجاب حکومت سے احتجاج کرتا ہوں، مجھے بتائے کہ لاہور میں قاری سمیع اللہ اور قاری الاداد اور 36 ہمارے ککن شہید ہوئے، ان کے کسی قاتل کے لیے کوئی انعام مقرر کیوں نہیں کیا گیا؟ مولانا اعظم طارق کے اوپر حملہ کرنے والے اس ملون غدا نقوی اور اس کے دوسرے ساتھیوں پر کے لیے انعام کیوں نہیں مقرر کیا گیا؟ تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم خود میدان میں اترے، قانون ہاتھ میں لے، تم ہمیں مجبور کر رہے ہو؟ ہمارے کارکن پر قتل کا کیس ہو، ایف آئی آر میں نام بھی نہ ہو، تو ایک مہینے میں اشتہاری بھی اور ایک اور اس کو انعام بھی مقرر کر دیں. اور ہماری جماعت کے 36 کارکن شہید ہو گئے لاہور میں، کسی کا کوئی قاتل نہیں پکڑا، کوئی اشتہاری نہیں ہوا، کسی کا انعام مقرر نہیں ہوا. کیا وہ انڈیا کے رہائشی تھے؟ کیا پاکستان کے لڑکے نہیں تھے وہ؟ کیا وہ تمہارے ملک کے رہنے والے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ ظلم، یہ ہے وہ زیادتی جو سپاہ صحابہ کے ساتھ حکومت پنجاب کر رہی ہے. سپاہ صحابہ اس پر احتجاج کرے گی. اور دوسری طرف ڈاکٹر محمد علی نقوی قتل ہوا، اس کے کیس میں محمود اقبال جنرل سیکرٹری پنجاب، ڈاکٹر منظور شاکر، مجیب الرحمان انقلابی، ان تین بے گناہ صوبائی عہدیداروں کو اسی دن دفتر سے پکڑے بیٹھے ہوئے گرفتار کر لیا اور آج تک نہیں چھوڑا. 6 ماہ ہو گئے اور ہر ایجنسی نے کہا یہ بے گناہ ہے، ہر پولیس افسر کہہ رہے بے گناہ ہے، ان کو نہیں چھوڑا. مجھے بتاؤ کہ سانحہ مسجد احسان میں 12 آدمی شہید ہوئے تھے، وہ نوارس تھے، اس کا کوئی قاتل نہیں پکڑا؟ شاہدرہ کے باپ شاہدرہ باپ کی مسجد کا شہدا کا کوئی قاتل نہیں پکڑا؟ مسجد عثمانیہ لاہور کا کوئی قاتل نہیں پکڑا؟ قاری سمیع اللہ، قاری الاداد، قاری طاہر، قاری مطیع الرحمان کا کوئی قاتل نہیں پکڑے؟ کیا وہ لوارث ہے؟ اور ہماری جماعت کے صوبے کے بے گناہ آدمیوں کو تم نے پکڑا. یہ ہے وہ حکمرانوں کی زیادتی جو بے گناہ آدمیوں کو تشدد پر ابھارتی ہے. اور سپاہی صحابہ اس تجل اور تشدد کا احتجاج کرتے رہے گی. تم بھی احتجاج کرتے ہو؟ کرتے ہو احتجاج؟ سپاہی صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ بلند آواز سے سمجھ میں آیا ہے؟ سپاہی صحابہ کا پیغام سمجھ میں آ چکا ہے؟ جن کو آیا ہاتھ کھڑا کرے. سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ سپاہی صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ مولانا حق نواز کا مشن گھر گھر میں پہنچاؤ گے؟ آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا و محمد و علی سیدنا و وسلم. اے اللہ ہماری غلطی معاف فرما, ہماری کوتاہی سے درگزر فرما, جو کچھ بیان کیا اللہ اس کو قبول فرما. سپاہی صحابہ ترقی عطا فرما. مولا غلام محمود اور ان کے سارے معاونین سپاہی صحابہ کے نوجوانوں کو اے اللہ قبول فرما. مولانا علم طار اور دیگر کارکنوں کو رہا فرما. مولانا القاسمی مولانا بلند فرما.